لما حين ولد فوضعه على فخذه فقال ما اسمه؟ قال فلان. قال لا، لكن اسمه المنذر، متفق عليه.
ہمارے ایک مرحوم استاد سنایا کرتے تھے کہ قبلے کی طرف رک کر کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ برکت اور ہی ہے. اب آپ لوگوں نے یہ نئی ترتیب ایسے بنائی کہ قبلے کی طرف کشت ہو گئے. ایسی تدبیر رکھنا نہیں چاہیے کہ قبلے کی طرف رک ہو, اس کے انوار برکات کچھ الگ ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر منذر ابن ابی اسید کو لایا گیا. یہ اس زمانے کے اندر ایک دستور تھا کہ کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا تاکہ حضور اس کے لیے برکت کی دعا کر دے, خیر کی بھلائی کی دعا کر دے, حضور کی نورانیت حاصل ہو جاوے. تو کہا یہ بچہ پیدا ہوا منذر ابن ابی اسید, تو ولادت جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو لایا گیا تو حضور نے اس بچے کو اپنی ران مبارک کے اوپر رکھا. جیسا ہماری یہاں بھی رواج ہے بچے کو گود میں لینے کا, تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں رکھا, ران مبارک پر رکھا. پھر پوچھا کیا نام ہے اس بچے کا, تو لوگوں نے بتلایا کہ فلانا نام ہے. یعنی اس زمانے کے اندر جو کوئی نام چلتا ہوگا ایسا نام حضور کو بتلایا گیا, تو حضور کو وہ نام پسند نہیں آیا, کوئی نامناسب نام رہا ہوگا. تو حضور نے کیا فرمایا, لا ایسا نام مت رکھو, یعنی اس طرح کا نام رکھنا مناسب نہیں ہے. لیکن آج سے اس کا نام ہوگا منذر. نام حضور نے بدل ڈالا اور منذر کر ڈالا. اصل کیا رکھا تھا وہ ہمیں نہیں معلوم, بہرحال حضور نے نام بدل کر کے منذر کر ڈالا. منذر کا ایک معنی ہوتا ہے فقیہ. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اپنی قوم کو فقاہت اور مسائل سے آگاہ کرے, جب علم حاصل کر کے اپنی قوم کے پاس واپس جاوے تب. تو اس کے معنی آتے ہیں فقاہت کے بھی. جی.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم عبدي وامتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم اماء الله, ولكن يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي, ولا يقول العبد ربي ولكن ليقول سيدي, وفي روايه ليقول سيدي ومولاي, وفي روايه لا يقول العبد لسيده مولاي فان مولاكم الله, رواه مسلم رحمه الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلام اور باندی کے لیے عبدی اور امتی کا لفظ استعمال مت کرو. غلام اور باندی کے لیے عبدی اور امتی کے لفظ استعمال مت کرو. یہ ممانعت کیوں فرمائی؟ دراصل زمانے جاہلیت کے اندر غلام اور باندی کو غیر مناسب الفاظ سے خطاب کرنے کا رواج عام تھا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نامناسب الفاظ سے خطاب کرنے سے منع فرمایا. اب یہ جو لفظ ہیں عبدی اور امتی, तो इसमें गुरूर और तकब्बुर के तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल होता था, गोया कि उसका मालिक यूं समझता है कि मैं इसका सब कुछ हूं और ये तो मेरा बस एक बंदे महज है, ये मेरी एक बांदिए महज है। तो गोया कि इस लफ्ज को इस्तेमाल करने में मालिक के जहन में गुरूर और तकब्बुर हुआ करता था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करने से मना फरमाया। शुर्रा फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी अपने गुलाम और बांदी को बगैर गुरूर और तकब्बुर के ये लफ्ज कहे तो जायज है। खुद कुरान मजीद के अंदर है, दरबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूका, खुद कुरान में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मालूम हुआ कि अगर गुरूर तकब्बुर की नीयत नहीं होगी तो अब्द लफ्ज अपने गुलाम के लिए कह सकते हैं। दूसरी जगह है वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, शादी कराने की तहरीक के मामले में जो आयत है ना, फनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तो वहां पर भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मालूम हुआ कि असल मदार नीयत के ऊपर है कि अगर नीयत में गुरूर और तकब्बुर नहीं है तो ये लफ्ज अपने गुलाम और बांदी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक वजह कि इस तरह का लफ्ज अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ बंदों की खातिर, यानी जब बंदे अपनी निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं तो अपने आप को अब्द के लफ्ज से ताबीर करते हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तो इस तरह के अल्फाज दरअसल इस्तेमाल हुए हैं कि बंदा जब अल्लाह की तरफ अपनी निस्बत करेगा तो कहेगा कि मैं तो अपने अल्लाह का बंदा हूं, तो ये तो निस्बत अल्लाह की तरफ हुआ करती है कि अल्लाह मेरे खालिक मालिक मेरे मौला मेरे रब और मैं उनका बंदा, तो अब्द में उनका। तो फिर जो लफ्ज बंदा अपनी तरफ से अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करते हुए इस्तेमाल करता है, ये मजाजी मिल्कियत जो दुनिया की है उसमें इस्तेमाल करना कुछ मुनासिब लगता नहीं है, इसलिए ये लफ्ज जो है इस्तेमाल न किया जावे। कुल्लुकुम अबीदुल्लाह, तुम में से हरेक अल्लाह ताला के बंदे हैं। वकुल्लु निसाइकुम इमाउल्लाह, और तुम्हारी तमाम औरतें अल्लाह ताला की बांदी है। यहाँ इमा का माना ममलूका करने का, इमा का तर्जुमा क्या करने का, ममलूका, और तुम्हारी तमाम औरतें अल्लाह की मिल्कियत के अंदर है। यानी असल लफ्ज के एतबार से, असल माना के एतबार से मिल्कियत। वलाकिन लियकुल, हाँ यूं बोला करो अपने गुलाम को, गुलामी ये लफ्ज इस्तेमाल करो। क्यों? इसलिए कि लफ्ज गुलाम पैदाइश से लेकर जवानी तक बोला जाता है, अरबी लुगत के एतबार से पैदाइश से लेकर के जवानी होने तक लफ्ज गुलाम इस्तेमाल होता है, इसलिए लफ्ज गुलाम इस्तेमाल करो। दूसरी बात यह है कि लफ्ज गुलाम इस्तेमाल करने में रहमत और शफकत का मजमून भी है। क्या आप मतन गुलाम का माना किया तो का बच्चा, और ये मफहूम ही शफकत का मुतकाजी है, इसलिए शफकत और रहमत की तरफ ले जाने वाला लफ्ज गुलाम तुम इस्तेमाल किया करो। तीसरी बात इसके अंदर ये भी है कि आमतन लोग अपने गुलाम और बांदी के लिए अगर दूसरे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मालिक लोग ان کے ساتھ بے عزتی اور وقار اور عظمت کی کمی والا معاملہ کریں گے، بے عزتی کے انداز میں ان کے ساتھ پیش آئیں گے. اس لیے غلام کا لفظ ذرا موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ عزت بھی ہے، کچھ وقار بھی ہے، ان کی جو ہے اہمیت کا بھی معنی مفہوم نکلتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے اس میں کہ بیچارے غلام کو غلام تو بولیں گے، لیکن معاملہ اس کے ساتھ کام کرانے کے اندر جوانوں جیسا کریں گے، اگرچہ غلام بوڑھا ہو. یعنی غلام بوڑھا ہو، باندھی بوڑھی ہو، اس کے باوجود بھی جب کام کرانے کی نوبت آئے گی، خدمت لینے کی نوبت آئے گی، تو اس کے بڑھاپے کا بھی لحاظ کریں گے نہیں. تو کہا اگر لفظ غلام بولیں گے تو کم سے کم مالک کو ذرا حیا آئے گی کہ ارے میں نے اس کو غلام یعنی بچے جیسا کہا ہے، چلو تھوڑا میں کام کم لوں، کام میں تھوڑی آسانی کر دوں، کام میں تھوڑی تخفیف کر دوں، کچھ اس کو حیا اور شرم کا مادہ دماغ میں آئے گا. وہ فتح یا فتاتی، لیکن کہوے کہ میرا غلام ہے، میری لڑکی ہے. غلام کا ترجمہ کرنے کا لڑکا، اور جاریتی کا ترجمہ کرنے کا لڑکی، یعنی میرا لڑکا اور میری لڑکی ہے. اس طرح کا لفظ بولیں گے تو شفقت ٹپکے گی اور ان کے ساتھ کام میں سہولت اور آسانی اور یسر بھی ٹپکے گی کہ پھر یہ آدمی جو ہے اس سے مشکل کام نہیں لے گا. اور یوں بھی کہوے کہ فتح یا فتاتی، فتن کا لفظ بھی جوان کے لیے استعمال ہوتا ہے. انہم فتیتن آمنوا بربہم وإذ قال موسیٰ لفتاہو، تو اس کے اندر بس یہ جوانی کا معنی استعمال ہوتا ہے. ولا یق، اب ایک طرف کی ہدایت ہو گئی. دیکھو یہ ہمارے مذہب کی خوبی کی بات ہے کہ جب کسی کو ادب اور ہدایت دینی ہوتی ہے نا، تو یک طرفہ ہدایت نہیں دی جاتی، جانبین کو ہدایت دی جاتی ہے. جیسے کہ والدین کو کہا کہ بھائی بچوں کی اچھی تربیت کرو، تو بچوں کو کہا کہ والدین کی خدمت اور اکرام کرو. سائل کو کہا کہ بھائی تو مانگنے مت جا، ورنہ قیامت کے دن تیرے چہرے کے اوپر زخم ہوں گے. اور مسئول کو یہ کہا گیا کہ واما سائل فلا تنہر، آوے تو ڈانٹ مت دیو، کچھ نہ کچھ دے دیو. اس طریقے سے یہ شریعت کی خوبی ہے کہ دونوں فریق کو ہدایت دینا. تو اب یہاں پہلے مالک کو ہدایت دی دی، آقا کو، کہ بھائی دیکھ تو تیرے پاس آنے والے غلام کو، تیری مملو ملکیت میں جو غلام ہے اس کو عبد مت کہنا، امت مت کہنا، اور جو ہے کہنا ہو تو بیٹا بیٹی، لڑکا لڑکی، فتح فتاتی، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا. اب دوسری جانب غلاموں کو ہدایت، غلاموں کو کیا ہدایت دی گئی؟ ولا یقول العبد ربی، کوئی غلام اپنے مالک کو رب کا لفظ سے خطاب نہ کرے. غلام اپنے مالک کو لفظ رب سے خطاب نہ کرے، اس لیے کہ اس میں شرک، یا یہ کہ شرک یقینی یا شرک کا اندیشہ، دو میں سے ایک کا احتمال رہے گا، یا تو شرک کا یا تو شرک کے اندیشے کا، دو میں سے ایک اس میں احتمال لیتا ہے. اس لیے جو ہے کوئی غلام اپنے مالک کو رب کا لفظ سے خطاب نہ کرے. لیکن یہاں پر بھی ایک قید لگانے کی، یہ لفظ رب بطور تعظیم ممانعت ہے، بطور تعظیم. اگر تعظیم کا معنی نہ ہو تو پھر یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے قرآن میں بھی ہے، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتاویلہ. اس سے پہلے پڑھو، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قیدی کی رہائی کے وقت کیا فرمایا تھا؟ وقال الذی ظن انہ ناجم منہما اذکرنی عند ربک. دیکھ لیا وہاں پر، تو رب استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر مالک کے لیے، لیکن وہاں قید لگا دینے کی کہ جہاں تعظیم کا مفہوم مترشح نہ ہوتا ہو، جہاں پر شرک کا احتمال نہ نکلتا ہو، ایسی جگہ کے اوپر یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، باقی نہیں استعمال کرنے چاہیے. اس لیے کہ مربی حقیقی اللہ ہے. اور بعض حضرات کیا کہتے ہیں, لفظ رب اگر اضافت کے ساتھ استعمال کیا گیا تو غیر اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر بغیر اضافت کے استعمال کیا گیا تو غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جیسے قرآن کے اندر ہے, انہ ربی احسن مثوائی, وہاں یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے لفظ رب استعمال کیا, لیکن یا متکلم کی طرف اضافت کر کے استعمال کیا. انہ, ایک روایت ایک تفسیر کے مطابق, وہ عزیز مصر مصر زلیخا تیرا شوہر ربی, وہ میرا مالک ہے, اس نے مجھے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا. تو اضافت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور بغیر اضافت کے غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ولیکن لیکل سیدی, لیکن یہ کہ غلام اپنے مالک کو یوں کہے میرے سردار, اس طرح کا لفظ استعمال ہو کرے. اور ایک روایت میں آیا یوں بولے سیدی و مولایا, اسی لیے لوگ اپنے پیروں کو بھی لکھتے ہیں نا, سیدی و مولائی و مرشدی, اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں. تو مالک کو سیادت اور فضیلت حاصل ہے, اس اعتبار سے یہ لفظ مالک کے لیے غلام استعمال کر سکتا ہے. اور ایک روایت میں یہ لفظ آیا کہ غلام اپنے مالک کو مولا یا نہ کہے. مولایا کی ممانعت بھی آئی, کیوں؟ اسی لیے کہ تمہارے مولائے حقیقی اللہ تعالی ہے, نعم المولا و نعم النصیر. مولائے حقیقی ذات کس کی؟ اللہ تعالی کی. اس لیے کہا کہ اپنے مالک کے لیے لفظ مولا استعمال نہ کرے. دیکھیے یہاں ایک اصولی بات یاد رکھو, جو لفظ یا لفظ کا معنی خاص اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ لفظ اور اس لفظ کا معنی غیر اللہ کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے. اس کی مثال ایک لفظ مولا بھی ہے کہ اگر لفظ مولا بول کر کے یوں مراد لیوے ناصر, جیسے کہ نعم المولا و نعم النصیر, ناصر کا معنی, تو وہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہ کرنا ہے. اور اگر مولا کا ایسا معنی استعمال کیا جائے جو غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہو, مثلا مولا کا ایک معنی ہوتا ہے متصرف فی الامور, منتظم فی الامور, تو اس معنی کے اعتبار سے لفظ مولا کو غیر اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ بولا جاتا ہے مولا القومی, قوم کا مولا, یعنی کہ پوری برادری کے اندر جو نظام الامور کو سنبھالتا ہے وہ مولا القوم من انفسیہم, کہ قوم کا منتظم اور متصرف فی الامور انہی میں سے ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بولتے ہیں مولا الرجل اخوہ, کہ آدمی کا بھائی آدمی کا نظام دیکھتا ہے. اس طریقے سے تو جو معنی غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہو اس معنی کے اندر لفظ مولا اور اس قسم کے الفاظ غیر اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہو تو. اور عین وہ لفظ معنی اگر اللہ کے لیے, جیسے کہ ناصر خالق, تو وہ پھر غیر اللہ کے لیے استعمال نہ کیا جاوے. جی.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا الكرم فإن الكرم قلب المؤمن, رواه مسلم رحمه الله. وفي رواية له عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انگور کے لیے کرمن کا لفظ استعمال مت کرو, इसीलिए कि मोमिन का दिल वो कर्म है। और हजरत वाइल इब्ने हुजर से इमाम मुस्लिम ने जो रिवायत नकल की उसमें ये फरमाया कि तुम अंगूर के लिए कर्म का लफ्ज इस्तेमाल मत करो, लेकिन अंगूर को कहो इनब और हबलतुन हबला, ये लफ्ज इस्तेमाल करो। ये हबलतुन का लफ्ज है ने, अंगूर, अंगूर का दरख्त, अंगूर की जड़, अंगूर की शाख, चार माने में आता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंगूर को कर्म मत कहो, बल्कि कहना हो तो कहो इनब और हबलतुन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो। अब इसको समझो कि अंगूर को कर्म कहने से क्यों मना फरमाया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली बात यह है कि ये रजुलुन अदलुन की तरह है, ये मुबालगे के मफहूम के अंदर, इसमें मुजक्कर मोनस मुफरत तस्निया जमा सब बराबर है। रजुलुन कर्मुन इमरातुन कर्मुन, एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब इसकी मुमानात की एक हिकमत ये है कि जमाने जाहिलियत के अंदर शराब का रिवाज बहुत आम था। अरबों के अंदर शराब अंगूर से बनती थी और अब भी बनती है। जहां अंगूर बकसरत होते हैं ना, वहां शराब अंगूर निचोड़ करके बनाई जाती है। वहां सूरह यूसुफ के अंदर भी जो है ना, जो उसने अपना ख्वाब बयान किया, क्या कहा उसने, इन्नी अरानी आसिरु खमरा, तो वो है अंगूर निचोड़ करके शराब तैयार हुआ करती है। तो अरब लोग क्या कहते थे कि जब आदमी शराब पीता है तो शराब की वजह से वो सखी बन जाता है। इसलिए कि जब शराब पीता है तो अपनी जात पर उसको कंट्रोल और काबू रहता नहीं है, और जब कंट्रोल काबू नहीं रहेगा तो जो है इसको भी दिया उसको भी दिया, उधर भी बांटा उधर भी बांटा, इस तरीके से वो कर डालता है। तो अरबों का कहना ये था कि शराब नोशी ये इंसान को सखी बना देती है। अब शराब अंगूर से बने, अंगूर के लिए कर्म का लफ्ज इस्तेमाल हो, तो फिर वो कर्म से करीम का मफहूम निकालते थे कि आदमी कर्म अंगूर की बनी हुई शराब पी करके करीम यानी सखी और नफ्स बन जाया करता है। तो फिर उसका खुलासा क्या हुआ कि तुम लोगों को शराब पीने की दावत देते हो, इसका मतलब ये हो कि दुनिया में सारे बखीलों को नऊज बिल्ला शराब पिलाओ ताकि बखीली खत्म हो जावे और वो सखी बन जावे, ये मफहूम निकालना चाहते हो। तो चूंकि इस मफहूम जिस पस मंजर में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ करता था वो पस मंजर गलत था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज को इस्तेमाल करने से मना फरमाया। दूसरी बात, ईमान वाले का जो दिल है वो इल्म और तकवा और अनवार इलाहिया का खजाना है और मआरिफ और असरार का मंबा है। मोमिन का दिल, अल्लाह ताला ने मोमिन को ऐसा दिल अता फरमाया है कि उसके दिल में इल्म मारिफत इलाहिया तकवा और उलूम मारिफ इन सब का खजाना भी है और इन सब का मंबा भी है, ये इंसान का दिल। तो गोया के अगर करम जैसे मुबारक लफ्ज को, अच्छे माने वाले लफ्ज को इस्तेमाल करना हो तो मोमिन के दिल के लिए इस्तेमाल करो कि मोमिन का दिल वो कर्म है। इसलिए कि मोमिन का दिल वो है सखावत की जगह, उलूम की जगह, मारिफत की जगह, असरार की जगह, अल्लाह की मोहब्बत की जगह, उसको ये वसीउल मफहूम लफ्ज मिलना चाहिए। ये क्या अंगूर जैसी चीज के लिए तुमने ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। नंबर तीन समझो, इस तरह का लफ्ज मोमिन के कल्ब के लिए इस्तेमाल करने की ताकीद फरमाकर ईमान वालों को उभारना है, ईमान वालों को उभारना है के मोमिन तेरा दिल तो कर्म और अंगूर की तरह होना चाहिए कि तेरे दिल को तू अच्छे अखलाक से और पाकीजा सिफात से मुजयन कर दे। कर्म यानी सखावत बुजुर्गी ये तेरे दिल के अंदर होनी चाहिए। क्या अंगूर सखी बन जाएगी? अंगूर में कोई अखलाक आ जाएंगे? अंगूर में कोई सिफात और कमाल आ जाएंगे? अरे ये सब अखलाक और कमालात तो तेरे दिल में आने चाहिए। इस तरह मोमिन को उभारना है, मोमिन को आमादा करना है। और यही मादा मोमिन के लिए कुरान में तहरीदन इस्तेमाल हुआ, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो देखो वहां पर वही काफ रा और मीम का मादा इस्तेमाल हुआ, गोया के ये काफ रा और मीम का मादा वसी उल मफहूम मादा है। अब इतना वसी उल मफहूम मादा और वसी उल मानी लफ्ज तुम एक अंगूर के पीछे लगा करके गोया इस लफ्ज की तोहिन कर रहे हो, इसलिए इस लफ्ज को अंगूर के लिए इस्तेमाल मत करो, बल्कि इसको कल्बे मोमिन के लिए इस्तेमाल करो, मोमिन के दिल के लिए इस्तेमाल करो। वो वाकई मुस्तहिक है कि उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जावे। जैसे कि इसकी एक मिसाल समझो, बाज मरतबा क्या होता है, आप लोग एलाउंसरी जब करते हैं ना जलसों की, तब एक नालायक और नाअहल के लिए भी अलकाब की भरमार करते हो, फरीदुद्दहर है, वहीदुज़्ज़मा है, नाबिगए रोजगार हैं और ला मिसाल और बेमिसाल हैं, लासानी हैं। हालांकि कुछ लेने का नहीं है उसमें, जिसके लिए आपने अल्फाज इस्तेमाल किए ना उसमें कुछ लेने का नहीं है, फिर भी आप ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हो? अपनी लफ्जी मालूमात और अपनी मुसज्जा इबारत लोगों पर ठोंस डालने के लिए कि मैं इतनी फसीह उर्दू बोलना जानता हूँ, मैं ऐसी मुकफ्फा इबारत बोलना जानता हूँ। तो एलाउंसर दरअसल अपनी तारीफ करवाना चाहता है कि मैं देखो कितने ऊंचे ऊंचे बलीग बलीग अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। वो शख्सियत जिसके लिए इस्तेमाल किया वो तो लायक है ही नहीं, लेकिन वो अपने लिए ये। अब उसको कहा जाए बाद में कि भाई तूने तो आज अल्फाज पर जुल्म किया, आज तूने अल्फाज के ऊपर जुल्म किया, कि अल्फाज तो किसी काबिल शख्सियत के लिए होने चाहिए थे, अब ये तूने अल्फाज क्या किसके लिए इस्तेमाल कर डाले, तुझे शर्म नहीं आती? इस तरीके से चलो। अब एक मौलाना को सब लोग अल्लामा अल्लामा ही कहते थे, तो मैंने एक मरतबा पूछा कि मुझे तो लगता नहीं कि ये अल्लामा होवे, तो कि असल में ये फुलाने अल्लामा के खादिम रहे हैं, इसलिए लोगों ने इनका नाम अल्लामा मशहूर कर दिया। तो मैंने कहा ये लफ्ज़ अल्लामा पर जुल्म नहीं तो और क्या चीज है, कि भाई किसी अल्लामा ये वक्त जो वाकई थे, कहा कि अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह के ये खादिम रह चुके लंबे जमाने तक, इसीलिए इनको लोग अल्लामा अल्लामा कहते। तो जुल्म है किसी की खिदमत करने से वो लकब आ जाता हो तो देखना क्या, मदरसे का दरबान भी सदर मुफ्ती कहलाने के लाभिक हो जाए। जी
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العين بالكرم ولا تقولوا يا خيبة الدهر فإن الله هو
الحق فتحا
يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر رواه البخاري رحمه الله.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا कि तुम अंगूर का नाम कर्म मत रखो, वजूहत हो गई, और ऐसा भी मत बोलो ए जमाने की नाउम्मीदी, ऐसे अल्फाज भी मत बोलो। आजकल लोग इस मफहूम को मुख्तलिफ अल्फाज से अदा करते हैं, खीबतद दहरी नहीं बोलेंगे, जमाने की नाउम्मीदी, लेकिन दूसरे मफहूम यानी इसी लफ्ज का मफहूम जिन अल्फाज के जरिए अदा होता हो, भाई बड़ा नाउम्मीदी का दौर आ गया, बड़ा मायूस कुन जमाना आ गया, اس طرح کے الفاظ لوگ بولتے ہیں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ بولنے سے منع فرمایا. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، اللہ تعالی ہی دہر ہے. کیا مطلب اللہ تعالی کے دہر ہونے کا؟ ایک مطلب یہ ہے کہ کاموں میں تصرف کرنے والے اللہ، زمانے کے احوال، زمانے کے افعال اور کاموں کے اندر تصرف کرنے والے اللہ تعالی ہے. تو تم زمانے کے لیے ایسے الفاظ بولو گے تو وہ لوٹیں گے کہاں؟ باری تعالی کے اوپر. دوسری بات، دہر بول کر کے مدہر مراد ہے، یعنی الٹ پلٹ کرنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے، اور مؤثر حقیقی اللہ تعالی ہے. لہذا اگر زمانے میں کچھ احوال اور کچھ ایسی بری بات آتی ہے تو یہ تو دراصل اللہ کی تقدیر سے آتی ہے. والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. اب تم زمانے کو برا کہنے جاؤ تو یہ لوٹے گا کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، چونکہ وہ مؤثر حقیقی ذات ہے. اسی لیے نعوذ باللہ مذمت اللہ کی طرف لوٹے گی، اس لیے منع فرمایا کہ اس طریقے کے الفاظ مت بولو. جی.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب احدكم الدهر فان الله هو الدهر رواه مسلم رحمه الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی زمانے کو برا بھلا نہ کہے، یقیناً اللہ تعالی وہی زمانے میں مؤثر حقیقی ہے. مؤثر حقیقی اللہ تعالی ہے، اسی لیے زمانے کو برا بھلا مت کرو. کہو یہ حالات، یہ تصرفات، یہ انقلابات، یہ تغیرات جو کچھ زمانے میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کے فیصلے سے ہوتے ہیں. اسی لیے تم اگر زمانے کی طرف مذمت اور برائی کی نسبت کرو گے تو وہ حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹے گی اور بڑی بے ادبی اور بڑی گستاخی ہو جائے گی. جی.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم لا يقول أن أحدكم قبست نفسي ولكن يقول نقصت نفسي. متفق عليه. وذكر حديث أبي هريرة يؤذيني ابن آدم في باب الإيمان.
أم المؤمنين حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها سے منقول ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ہرگز ہرگز ایسا نہ بولے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا، یعنی متلی آتے وقت پر جیو ڈوآوے، متلی آوے تو ایسے وقت پر یہ نہ بولے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا، لیکن یوں بولے لقیست نفسی. دیکھو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، خبوست اور لقیست مفہوم اور معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن لفظ مہذب لقیست ہے اور خبوست لفظ کیسا ہے؟ غیر مہذب. اسی لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنے کا. گویا کہ خبوست نفسی کہہ کر کے مومن خباست کی نسبت اپنے نفس کی طرف کر رہا ہے کہ میرا نفس خبیث بن گیا. ارے بھائی یوں کہو کہ میری طبیعت گڑبڑائی ہے، یہ کیا کہ میرا نفس خبیث ہو گیا. دیکھو اس سے ایک اصول نکلتا ہے. کیا اصول؟ کسی چیز کی تعبیر کے لیے اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کیے جائے، حتی الامکان کسی چیز کو بتلانے کے لیے نامناسب تعبیر استعمال نہ کی جاوے. دیکھو متلی آئے گی تو خبوست نفسی بھی صحیح ہے، لیکن یہ اپنے نفس کی طرف خباست کی نسبت اچھی بات نہیں ہے. اس کے بجائے مہذب لفظ جو ہوگا وہ ہوگا لقیست نفسی. اب مثال کے طور پر ہماری زبانوں میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں اگر ہم غور کرو گے تو، کہ بھئی ایک ہے جائے ضرورت، جس کو مخفف کر کے ہم جاجرو بولتے ہیں، ये जाजिरू है ना, असल फारसी लफ्ज है, जाए जरूरत, फिर कसरत इस्तेमाल से बन गया जाजिरू। अब उसके लिए लोग संडास गए, कितना खराब लफ्ज लगता है, यानी आदमी को सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। और बाद लोग तो उससे भी नीचे उतर करके लफ्ज बोलते, कहाँ गए थे, आगने गए, ची 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 ची। कितना गौजा, कितना डट्टी लगता है, सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, देख लिया। तो ये है ताबीर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ताबीरात भी अच्छी सिखाते, कि भाई एक ही चीज है उसकी ताबीर कुछ अच्छी इस्तेमाल करो, लफ्ज जरा ठीक ठाक इस्तेमाल करो, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल मत करो कि जिससे गंदगी का मफहूम टपकता हो, कोई बुराई का माना टपकता हो। इसी के कुबेल से एक लफ्ज और भी है, वादा करो अमल नहीं करेंगे तो समझाओ। अपनी बीवी के भाई को लोग क्या कहते हैं, साला बोलते हैं ना, आज के बाद अब मत बोलना। और किसी को गाली देते तो भी कहते हैं सालो, बोलते हैं कि नहीं बोलते, देख लिया। अल्लामा बगवी ने तफसीर मालिमुत तंजील में इस बात की वजाहत की है कि ये साला और साली की जो इस्तिलाह आई है ना, ये जमाने जाहिलियत की नकल में हमारी उर्फ में आई है, कि जाहिलियत के अंदर लड़की की विलादत को लोग मायूब समझते थे और लड़की की निस्बत से जितने रिश्ते आते थे उसको भी मायूब समझते थे। अब ये साला साली कहां से आई निस्बत, कि औरत के शोहर, अरे औरत का भाई, औरत का, कि मेरी औरत का भाई। तो अब ये औरत के वजूद को वो लोग बुरा समझते थे, औ मन युनशौ फिल हिलियति व हुव फिल खिसामी गैर मुबीन, और वैदा बुशर अहदुहुम बिलउनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा। तो ये लोग नफ्से औरत के वजूद को बुरा समझते थे, तो औरत की निस्बत के रिश्ते को भी क्या समझते थे, बुरा समझते थे। इसीलिए अरब लोग जहां औरत को बुरा मानते, औरत के रिश्तों को भी बुरा मानते, इसीलिए वो औरत के भाई के लिए, बाप के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल करते थे। वहां से मुंतकिल होके हमारी उर्दू में ये लफ्ज आया, गुजराती में आया साला साली, देख लिया कितना खराब लफ्ज है। हालांकि उर्दू में बहुत महजब लफ्ज है उसके लिए, बिरादरे निस्बती, सही उर्दू में ये लफ्ज है, बिरादरे निस्बती, निस्बती बहन, निस्बती भाई, इतना महजब लफ्ज है। अंग्रेजी में भी बहुत महजब लफ्ज है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। बस ये पता नहीं हम लोगों ने हमारे उसमें कहां से ये डेंजर लफ्ज चालू कर दिए, सालो ने साली, लड़ेंगे तो भी हो ने घर में भी हो। कितनी बुरी इस्तिला है, तो ये लफ्ज इस्तेमाल मत करना। हाँ मतलब शादी की बहुत जल्दी तमन्ना है, इसीलिए बहुत जल्दी इंशाल्लाह बोल रहे हैं, दर पर्दा भी इंशाल्लाह का मफहूम ये निकल रहा है। और आपको खुसर का माना तो बताया गया था सबक में, कि युकालु ली खुसर, खुसर ली आताई बिनती ही फी खुसरान, इस तरीके से। तो ये है जमाने जाहिलियत की इस्तिलाहात, तो ये मुनासिब लफ्ज नहीं है इस तरह इस्तेमाल करना। और भी बहुत सारी मिसालें हमारी जुबान के अंदर इसकी निकलती है। चलो
عن شعيب بن حنين عن أبيه رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكن أبا الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين بحكمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود والنسائي رحمهما الله.
مدرسة کے ایک طالب علم کو ایک دن میں نے پوچھا، اپنے یہاں کے ایک طالب علم کو ابھی موجود، آج کیا کھایا تم نے؟ کہ کڑو کھچڑو. اب دیکھو کتنی غلط تعبیر کی اس نے، यानी उसकी नफरत इस गिजा के मुतालिक वो अपने लफ्ज से जाहिर कर रहा है। नफरत है गिजा से, لیکن اب وہ ظاہر کیسے کرے, تو اس کے لیے وہ لفظ کو بیچارے کو مارا اس نے. حضرت شریب نے ہانی اپنے والد بزرگوار حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں, انہ لما وفد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع قومہ, کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنی قوم کے ساتھ ایک وفد کی شکل میں. مختلف وفود آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ایک وفد میں ان کا بھی آنا ہوا حضرت ہانی کا. سمعہم یکنونہ بابی الحکم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے لوگوں کو سنا کہ وہ ہانی کو ابو الحکم کہا کرتے تھے. ہانی کو کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم. کہ بھئی وہ لوگ آپس میں جب بھی کوئی, چونکہ یہ قوم کے لیڈر قسم کے آدمی تھے, تو جب بھی ان کے وفد کے لوگوں کو کوئی بات کرنی ہو تو کہ بھئی ابو الحکم کو پوچھو نا, ابو الحکم کو کہہ کر کے کام کرو نا, فوراً ابو الحکم ابو الحکم کا لفظ استعمال کر دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ یہ لوگ ہانی کو ابو الحکم کی کنیت سے یاد کرتے ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحکم ہانی کو بلایا اور ارشاد فرمایا, سنو, ان اللہ هو الحکم, اصلاح کی کہ اصل میں تو حکم اللہ تعالی ہے, یعنی کہ فیصلہ اللہ تعالی ہی کا چلتا ہے, اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے, اللہ کا فیصلہ جاری ہوتا ہے. ان الحکم الا للہ, تو اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. وإليه الحکم, اسی کی طرف سے حکم چلتا ہے, اسی کی طرف حکم لوٹایا جاتا ہے. فلم تکنا اب الحکمی, پھر کس وجہ سے ابو الحکم کنیت رکھی جائے, کس وجہ سے ابو الحکم کنیت رکھی جائے؟ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کنیت تم نے کیوں مقرر کی, یہ نامناسب کنیت ہے, تمہاری یہ کنیت نہیں ہونی چاہیے. چونکہ اللہ تعالی کی جو صفت خاص ہے اس میں شرکت کا شائبہ پیدا ہوتا ہے. باری تعالی کی جو صفت خاصہ ہے اس میں شرکت کا شائبہ پیدا ہوتا ہے, اسی لیے بے ادبی کا خطرہ ہوتا ہے. اسی کے قریب بتلاؤں ایک لفظ, ابو الحکم کے قریب ابو الاعلی, اسی کے قریب لفظ ہے. چونکہ اعلی اللہ کی صفت ہے, سب بحسم ربک الاعلی. اب کوئی کہے اپنے آپ کو ابو الاعلی, تو اس کے نام سے ہی توہین رب شاپ ٹپک رہی ہے, مترشے ہو رہی ہے. یہ مشکات کے بعد اردو شرا نے ابو الحکم کی اردو مثال میں یہی لکھا ہے, ابو الاعلی ہی کی مثال دی ہے. معلوم ہے نا ابو الاعلی کس کا نام ہے؟ کس کا؟ واو سے یا را سے؟ صحیح را سے ہونا چاہیے نا. ان اللہ هو الحکم وہی الیہ الحکم فلم تکنا اب الحکم قال ان قومی. اب انہوں نے علت بتلائی حضرت ہانی نے, کیا علت بتلائی؟ کہ حضور یہ لوگ مجھے ابو الحکم کنیت کیوں دے رہے ہیں؟ کہ میری قوم میں جب آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس اختلاف کو لے کر آتے ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں, اور ایسا فیصلہ کرتا ہوں کہ میرے فیصلے پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں. تو چونکہ میں ایک دم ڈو ٹوک سب کو خوش کرنے والا فیصلہ کرتا ہوں, تو پوری قوم نے میری کنیت ہی بنا ڈالی ابو الحکم, اس لیے میری کنیت ابو الحکم بن گئی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما حسن حاضر. دیکھو ان کے اس کارنامے کی حضور نے تعریف فرمائی اور حوصلہ افزائی فرمائی, کتنا اچھا ہے یہ, کتنا اچھا تم کام کرتے ہو کہ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے, تم فیصلہ کر دیتے ہو اور ایسا فیصلہ کرتے ہو کہ سب راضی ہو جائے، کتنا پیارا تم کارنامہ انجام دے رہے ہو۔ دیکھو ایک طرف حوصلہ افزائی فرمائی، فما لک من الولدی، یعنی ایک طرف حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور اس حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو عذر پیش کیا تھا نا وہ عذر رد بھی کر ڈالا کہ اگر تم اچھا فیصلہ کرتے ہو اور لوگ تمہارے فیصلے سے راضی ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسی کنیت رکھو، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم اس طرح کی کنیت اپنے لیے طے کر دو۔ حضور نے لطیف انداز کے اندر تنبیہ فرما دی، کام تمہارا بہت اچھا لیکن اس اچھے کام کی وجہ سے اپنے لیے یہ کنیت رکھوانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے تم لوگوں کے واسطے۔ اب حضور نے اس کا بدل پیش فرمایا، بتلائے نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام تھا، حضور کسی چیز سے روکتے تو اس کا متبادل بھی پیش فرما دے کہ بھئی اس کا بدل یہ ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، فما لک من الولد، تمہارا کوئی چھوکرا وکرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لی، ہاں حضور ہے، تین تین چھوکرے ہیں میرے، ایک کا نام شورے، دوسرے کا نام مسلم، تیسرے کا نام عبداللہ، تین تین لڑکے اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں میں سب سے بڑا کون؟ تو ہانی کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑے شورے۔ تو حضور نے فرمایا آج سے تمہاری کنیت ابو شورے رہے گی، آج سے تمہاری کنیت ابو شورے رہے گی، گویا کہ ابو الحکم کنیت کینسل کروائی اور اس کے بجائے ابو شریح کنیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے فرما دی۔ دیکھو اس سے ایک بات سمجھو، پیچھے آپ کو جب کنیت کی تعریف بتلائی تھی تو اس موقع پر اس کا ضابطہ بھی بتلایا تھا، ایک اور مزید بات اس میں ملا لو۔ کنیت کا مدار کبھی کبھی وصف پر بھی ہوتا ہے، کنیت کا مدار کبھی کبھی وصف، کسی کے اندر کوئی صفت ہو تو اس بنیاد پر بھی اس کو کنیت دی جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی بڑا فضیلت والا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں ابو الفضل، کوئی آدمی بڑا خیر اور بھلائی والا ہے تو لوگ کہیں گے ابو الخیر، یہ کنیت دیں گے اس کی۔ تو بعض مرتبہ وصف کی بنیاد کے اوپر بھی کنیت دی جاتی ہے، جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی خبر لانے کے لیے حضرت حذیفہ کو بھیجا، وہ ساری رپورٹنگ کر کے جب واپس آ گئے تو ابھی صبح میں کچھ وقت باقی تھا، تو حضور نے ان کو کہا سو جاؤ، رات بھر تم تھکے ہوئے ہو، سلایا، حضور نے اپنے قدموں میں سلایا، اپنی چادر مبارک ان کے اوپر اوڑھا دی۔ اب جب فجر کا وقت ہوا تو حضور نے کیا فرمایا، قم یا نعمان، نون واو میم الف نون، قم یا نعمان، یہ وصف کی بنیاد کے اوپر اس وقت کے، اے بہت سونے والے چلو اٹھ جا، یہ تو کبھی وصف کی بنیاد کے اوپر بھی اس طرح کنیت یا لقب دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ لفظ یہاں کس کو دیا جاوے۔ نمبر دو، بعض مرتبہ جس چیز سے انتہائی اختلاط ہوتا ہے اس سے بھی کنیت بنا کرتی ہے، انتہائی درجے کا اختلاط، یعنی جب دیکھو وہ چیز کے ساتھ ہی وہ ہوئے اس کی بنیاد پر بھی وہ کنیت بن جاتی ہے، جیسے ابو ہریرہ، وہ ہرتن کی وجہ سے، جب دیکھو جب بلی، تو آپ لوگوں کو تو ابو الکتاب کہنا چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہر وقت کتاب سے لگے رہتے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو ابو الکتاب کہنا چاہیے، کیونکہ آپ سب کا نعرہ کیا ہے ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا، اس لیے آپ کو ابو الکتاب کا لقب دینا چاہیے۔ نمبر تین، کبھی خالص علمیت سے کنیت بنا کرتی ہے، خالص علمیت سے، علمیت سے کنیت بن جاتی ہے، جیسے ابو بکر، ابو امر، خالص علمیت سے ایک نیت ہو گئی. اب نام باقاعدہ ڈھونڈنا پڑتا ہے اپنے کو کہ بھئی حضرت ابو بکر کا نام کیا, باقاعدہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. کنیت ہی غالب آ گئی اس طریقے سے. تو کنیت ہمیشہ ابنیت یا اب کی نسبت سے نہیں ہوا کرتی, اور بھی اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر کنیت بنا کرتی ہے. جی.
وعن مسروق قال لقيت عمر رضي الله عنه فقال من انت؟ قلت مسروق بن الازدعي. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاجدع شيطان, رواه ابو داود وابن ماجه رحمهما الله.
چلو امتحان لے لو, پیچھے بتین کی کنی لقب گزرا, بتین پیچھے سبق میں گزرا کہ نہیں گزرا؟ تو وہ کس معنی کے اعتبار سے تھا؟ ایک تو بڑا پیٹ ہونے کی بنیاد پر, دوسرا علم زیادہ ہونے کی بنیاد کے اوپر. کس کا لقب تھا زیادہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھتے ہو. میں نے ایسے ابو الکتاب تھوڑا ہی کہا. حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی, تو حضرت عمر نے مجھے پوچھا, چونکہ مسروق تابعی ہے, حضرت عمر نے پوچھا مجھے کہ من انت, تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ مسروق ابن الاجدع. پورا میں نے اپنے باپ کی طرف نسبت کر کے نام بتلایا کہ حضرت میں کون ہوں؟ مسروق ابن الاجدع ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اجدع تو شیطان کا نام ہے, اجدع تو شیطان کا نام ہے. دیکھو اصل اجدع کا لغوی معنی ہوتا ہے ناک کٹی ہو, کان کٹا ہو, ہاتھ کٹا ہو, ہونٹ کٹے ہو, ان سب کے اوپر جو ہے اجدع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پھر شیطان کا نام بھی ہے, اور حضرت مسروق جیسے جلیل القدر تابعی کے والد کا نام ایسا ہوئے, اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مناسب نہیں سمجھا اور اجدع کو بدل کر عبد الرحمن کر ڈالا, مسروق ابن عبد الرحمن. یہ لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد کا نام بدل ڈالا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجدع کا معنی ہوتا ہے جس کی کسی بات میں کوئی وزن نہ ہو, جس کی کسی بات کی کوئی دلیل نہ ہوئے, جو بے وزن ٹھوکم ٹھاک کرے, بے دلیل باتیں بیان کرے, اس کو بھی اجدا کہتے ہیں. اور اسی مناسبت سے شیطان کو اجدا کہتے ہیں, چونکہ شیطان کی بات میں کوئی وزن نہیں, شیطان کی بات کے اندر کوئی دلیل نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, چونکہ ان کے ابا اب تو اس وقت دنیا میں حیات نہیں تھے, جب حضرت مسروق حضرت عمر سے مل رہے تو آپ نے بطور تفنن کی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے والد بزرگوار اس وقت دنیا میں حیات ہوتے تو ان کا نام مسروق ابن عبد الرحمن, یعنی ان کا نام اجدا نہیں باقی رکھا جاتا, ان کا نام عبد الرحمن طے کیا جاتا. یہ حضرت عمر نے بطور تفنن کی یہ بات ارشاد فرمائی. جی.
وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعون يوم القيامه باسماءكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم, رواه احمد وابو داود رحمهم الله.
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم کو پکارا جائے گا تمہارے ناموں سے, تمہارے باپ داداؤں کے ناموں سے, لہذا تم اپنے اچھے نام رکھو. میدان قیامت میں جب حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا, جنت میں جانے کے لیے بلایا جائے گا, اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے بلایا جائے گا, تو تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کے نام کے ساتھ تم کو پکارا, اس لیے تم اچھے نام رکھا کرو. اچھے نام کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا. اور بھائی جشن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی تو بہت سے جشن ہونے والے ہیں, مثلاً یہ کہ تکمیل دور حدیث شریف پر دستار بندی کے لیے نام کو پکارا جائے گا. اب یہ ہیں کہ بھائی دورے کی تکمیل کرنے والے مولوی کالو ابن لالو, تو کتنا ڈینجر لگے کہ کالو بھی مولوی بن گیا. اس لیے اس کا نام اگر کچھ اچھا ہوئے تو لوگوں کو بھی اچھے لگے, بھائی شمشو زماں فارغ ہو رہے ہیں, بدر الزماں فارغ ہو رہے ہیں, قمر الزمان فارغ ہو رہے ہیں, کتنا اچھا لگے کہ یہ کالو فارغ ہوا ہو مولوی بن, کتنا ڈینجر لگے. تو اس لیے تم اچھے نام رکھا کرو, قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بعض روایت میں آتا ہے کہ ماؤں کے نام سے قیامت کے دن پکارا جائے گا, یوم تدعو کل اناس بإمامہم. یہ امامہم کی تفسیر ذرا دیکھنا مختلف تفاسیر میں. ایک تو عام مفہوم ہے امام امام پیشوا قائد, بعض حضرات نے اس کو کی جمع بھی قرار دیا ہے کہ ماؤں کے نام سے جو ہے قیامت کے دن لوگوں کو پکارا جائے گا, اور روایتوں میں بھی ہے کہ ماں کے لفظ کے ساتھ قیامت کے دن لوگوں کو پکارا جائے گا. تو پھر اشکال پیدا ہوگا کہ یہاں حدیث میں باپ کا آیا اور ان روایتوں میں ماں کا آیا کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا, تو ایسا کیسا بظاہر تعرض معلوم ہو رہا ہے. تو پھر یوں کہا جائے گا کہ لفظ آبائکم یہ بطور تغلیب ہے, بطور تغلیب. تغلیب کا کیا مطلب؟ کہ دیکھو خاندان کے بڑوں کی طرف نسبت کر کے تم کو قیامت کے دن پکارا جائے گا, اور خاندان کے بڑوں میں ماں آتی ہے. اب خاندان کے بڑوں کی تعبیر کے لیے بھی آبائکم کا لفظ آیا, تو آبائکم کے لفظ سے لغوی معنی مراد نہیں لینا ہے. کیا مراد لینے کا؟ بڑے خاندان کے بڑے لوگوں کے طرف نسبت کر کے تم کو قیامت کے دن پکارا ہے, اور بڑوں میں ماں بھی شامل ہوا کرتی ہے. ایک جواب روایت کا یہ. دوسرا حل یہ کیا جائے گا کہ بہت سو کو ماں کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا, اور بہت سو کو باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا. بہت سو کو ماں کی طرف اور بہت سو کو باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا. نمبر تین, قیامت میں مختلف مقامات ہوں گے, مختلف مواقع ہوں گے, تو کسی موقع پر باپ کی طرف نسبت کر کے اور کسی موقع پر ماں کی طرف نسبت کر کے, اس طرح دونوں روایت کے اندر تطبیق ہو جائے گی. اب وہ جو روایت ہے اور اس روایت میں آبا سے بھی خاندان کے بڑے کر کے ماں کو مراد لیا گیا, تو اس کی حکمت سمجھو کہ ماؤں کی طرف نسبت کر کے کیوں پکارا جائے گا. نمبر ایک, پہلی حکمت سمجھو, اولاد الزینا ہونے کی طرف پردہ ڈالنا مقصود ہے. ولد زینا کی طرف رسوائی نہ ہو جائے, اسی لیے اس کی طرف نسبت کرنا مقصود. دیکھو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی ولد زینا ہو, اب کوئی پوچھے اس کے ابا کون, تو کہ خبر نہیں, مجھے نہیں معلوم ابا کون, تو کیا نتیجہ نکلا نعوذ باللہ, کہ یہ ولد زینا ہے. اسی لیے کہا ماں کی طرف نسبت ہوگی تو پھر کوئی جھنجھٹ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کالو کالی کا بیٹا ہے, سیدھی ہو گئی بات. اس لیے باپ کا تذکرہ ہی نہیں آئے گا اور جو ہے ولد زینا ہونے کی رسوائی نہیں آئے گی. نمبر دو, دوسری توجیہ سمجھو, دوسری حکمت سمجھو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوئے, ان کی رعایت کرتے ہوئے قیامت کے دن سب لوگوں کو ماں کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی ابا ہی نہیں, اب اگر سب کو باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے तो ईसा का नंबर आएगा तो फिर माँ की तरफ निस्बत होगी, इसीलिए कहा ईसा अलैहि सलाम के एहसास में इकराम में रियायत में सब लोगों को बारी ताला की तरफ से माँ की तरफ निस्बत करके पुकारा जाएगा। तीसरी हिकमत समझो, हजरत हसन और हुसैन की रियायत के अंदर ये बात है, हसनैन की रियायत के अंदर, इसलिए कि हसनैन की दो निस्बत है। अगर वालिद हजरत अली की तरफ करे तो हसन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब, हसन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब, जबकि माँ की तरफ निस्बत करे तो हसन इब्ने फातिमा इब्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शराफत कौन सी जानिब में आई? माँ की तरफ निस्बत करने में शराफत आई, इसीलिए कहा हसनैन की रियायत के अंदर और हसनैन की शराफत और फजीलत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है नवासा और नाना होने वाली, उस शराफत के मकाम को जाहिर करने के लिए मैशर में तमाम लोगों को माओ की तरफ मंसूब किया जाएगा। तो फिर उसके अंदर तमाम आले रसूल इस सआदत में आ जाएंगे, तम हसनैन की तख्सीस नहीं रहेगी बल्कि कयामत तक आने वाले तमाम आले रसूल उनकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाएगी। इस शराफत के पेशे नजर माँ की तरफ नाम करके पुकारा जाएगा। जी इसमें दोनों किरात आप पढ़ सकते हैं, युसम्मी भी और युसम्मा भी दोनों पढ़ सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई आदमी जमा कर देवे हुजूर का नाम मुबारक और हुजूर की कुन्नियत मुबारक और अपने आप का नाम यूं रखे या यूं कहलवावे मोहम्मद अबल कासिम हूं मैं। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू बाब में इस पर तफसील से आपको मसलक भी बतला दिए गए थे, गोया कि मोहम्मद इस नाम वाले शख्स को अबुल कासिम कहा जावे इससे मना फरमाया। गोया नाम और कुन्नियत एक साथ इख्तियार करने से मना फरमाया। जी
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سميتم اسمي فلا تتنوا بكنيتي رواه الترمذي وابن ماجه رحمهما الله وقال الترمذي هذا حديث غريب وفي رواية أبي داود رحمه الله قال من تسمى باسمي فلا يتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي.
हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मेरे नाम से नाम रखो तो मेरी कुन्नियत को तुम इख्तियार मत करो, यानी जिसका नाम मोहम्मद रखा तो फिर उसकी कुन्नियत अबुल कासिम नहीं रखने की। जी और अबू दाऊद के हवाले की सनद जो दी उसमें क्या फरमाया, जो मेरा नाम रखे तो वो मेरी कुन्नियत को इख्तियार न करे और जो मेरी कुन्नियत इख्तियार करे तो वो मेरा नाम न रखे। जी
وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي رواه أبو داود رحمه الله وقال محي السنة رحمه الله غريب.
उम्म अल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है, एक औरत ने एक मर्तबा कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक बच्चा पैदा हुआ तो मैंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा और बच्चे की कुन्नियत मैंने अबुल कासिम रखी, मैंने रखते तो रख दिया ये नाम और कुन्नियत लेकिन मुझे जिक्र किया गया बतलाया गया कि आप इस तरीके से जमा करने को पसंद नहीं फरमाते हो, आप इस तरह दोनों को जमा करने को ناپسند فرماتے ہو، ایسا مجھے کسی نے بتلایا، حضور میں کیا کروں؟ اب حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ مل لدی، کون سی چیز ہے کہ میرا نام رکھنا تو حلال ہوئے اور میری کنیت حرام ہوئے؟ میرا نام رکھنا تو حلال ہوئے اور میری کنیت حرام ہوئے، یا کون سی وہ چیز ہے کہ میری کنیت تو حرام ہوئے اور میرا نام رکھنا حلال ہوئے؟ کون سی وہ چیز؟ خلاصہ کیا ہوا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اباحت ارشاد فرمائی کہ یہ کس نے تم کو کہا کہ نام حلال ہوئے اور کنیت ممنوع ہوئے، یا کنیت حلال ہوئے اور نام ممنوع ہوئے، یہ کہاں سے تم لائے؟ تو گویا اس استفہام سے حضور نے اباحت ارشاد فرمائی. اس روایت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اباحت گویا کہ حضور نے ارشاد فرما دی، اور کراہت ہوگی تو تنزیہ ہوگی، تحریمی نہیں ہوگی. اس لیے بہت سے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ممانعت والی روایت کے لیے ناسخ ہے، یہ روایت ناسخ، اور جن روایتوں میں ممانعات فرمائی گئی وہ کیا ہو جائے گی؟ منسوخ ہو جائے گی. اس لیے کہ وفات کے بعد نام کنیت رکھنا جائز ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی.
عن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم، رواه أبو داود رحمه الله.
یہ حضرت محمد ابن الحنفیہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں. یہ محمد ابن حنفیہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ارائیتا، کیا فرماتے حضور آپ؟ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر مجھے بچہ پیدا ہوئے اور اس بچے کا نام میں آپ کے نام والا رکھوں اور اس بچے کی کنیت میں آپ والی رکھوں تو کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ مرحمت فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی. وہ جو شروع باب میں بتلائے تھے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اجازت مرحمت فرمائی تھی، وہ ہے یہ روایت. گویا کہ حضور نے فرمایا کہ علی کو اجازت ہے، یہ بھی اجازت پر دلالت کرنے والی روایت ہے. چاہے بعض لوگ اس کو جو لوگ ممانعت پر مصر ہے وہ اس کو تخصیص پر محمول کریں گے.